الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. آپ میں سے بہت سے حضرات کے یقیناً علم میں ہوگا کہ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے رمضان اور قرآن حکیم. کراچی کے حوالے سے یہ بات لاہور میں رہتے ہوئے بارہا میں نے سنی کہ ماہ رمضان مبارک میں یہاں دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام بہت کامیابی سے چل رہے ہیں. الحمدللہ کہ ہمارے بہت سے سینئر رفقاء ایسے ہیں کہ جو اس پیغام قرآنی کو ان رمضان کی راتوں میں بہت عمدہ طریقے سے سامعین تک پہنچا رہے ہیں. اور ساتھ یہ بات بھی میرے علم میں آئی کہ اسی ماہ جولائی سے اب استقبال رمضان کے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لہذا اسی مناسبت سے یہ بات طے کی گئی کہ آج کی اس نشست میں اگرچہ اسی ابھی اس ماہ مبارک کے آنے میں تقریباً سوا یا ڈیڑھ مہینہ باقی ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے جو ذہنی تیاری ہوتی ہے اس مناسبت سے آج چند باتیں اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے رکھوں. واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن حکیم کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ بات ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم چند بنیادی باتوں کو اپنے ذہن میں تازہ نہ کر لیں. ہمارے دین میں جو بھی عبادات کا نظام ہے، جو عرف عام ہے جسے ہم نماز، روزہ، حج اور زکات کہتے ہیں، ورنہ یہ بات آپ حضرات سے یقیناً ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عبادت کے معنی اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنا ہے، اور یہ شے جو ہے چند مراسم عبودیت سے محدود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس میں تو انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے. اس کا معاش، اس کی معاشرت، اس کا سماج، اس کا لین دین، بین الانسانی تعلقات، یہ تمام چیزیں اس سے ہمارا دین بحث کرتا ہے. اس لیے کہ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، اور دین ایک مکمل ضابطہ حیات کو کہتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میدان عرفات میں جب حضور نے حجت الوداع کے موقع پر جو بھی آیات حضور پر نازل ہوئی ہیں تو یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے رسول کو یہ آیات مل جاتی ہیں، ان پر نازل ہوتی ہیں، تو اس کے یوم نزول کو ہم اپنے لیے تہوار کا درجہ دیتے، جشن منایا کرتے. الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر لیا، دین کی تعلیمات مکمل ہو چکی. تو ہمارے جو دین کا نظام ہے اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے، مراسم عبودیت اور اس کے مقابلے میں پوری زندگی کا، اس میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، وہ مذہب ہے اور یہ دین ہے. جنہیں ہم مراسم میں عبودیت کہتے ہیں اس میں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. اس کی ایک تقسیم یہ ہے کہ کچھ مالی عبادات ہیں، کچھ بدنی عبادات ہیں. نماز اور روزہ بدنی عبادات میں سے، اس میں اس بات سے قطن بحث نہیں ہوگی کہ کوئی شخص صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے. جیسے ہی کلمہ اسلام اس نے پڑھا، دار اسلام میں داخل ہو گیا، پہلا وقت آیا، نماز فرض ہے. اس کے برعکس زکات کی فرضیت اس شخص کے لیے شاید ہو ہی نہ کہ جو پوری عمر صاحب نصاب نہ ہو سکا. اور یہ بات شاید آپ حضرات کے لیے جو ہے حیران کن ہو کہ جسے ہم زکات کا نظام کہتے ہیں اور ضابطتاً پوری طرح اس زکات کی اماؤنٹ کو نکالنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ عنوان نہیں ہے. اس لیے کہ کبھی اتنا پیسہ یا مال و دولت جمع ہی نہیں ہوا کہ زکات نکالنے کی نوبت آتی. زکات تو اس وقت نکلے گی جب صاحب نصاب ہوں. یہی معاملہ حج کا بھی ہے، حج اس پر فرض ہوگا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. نہ صرف یہ کہ صاحب نصاب ہو بلکہ آنے جانے کا اس کے پاس جو ہے زاد راہ بھی ہو، خرچہ بھی ہو، جو پوچھے پیچھے اس کی اولاد ہے اس کے لیے جو ہے گزر بسر کرنے کے لیے پیسے موجود ہو، تب حج فرض ہوگا. قرآن حکیم کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو دو اصطلاحات جو ہے، نماز اور زکات، گویا کہ ایک مظہر ہے بدنی عبادت کا اور دوسرا مظہر ہے مالی عبادت کا. بیسیوں مقامات پر یہ اصطلاحات آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت سے ملیں گے. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. نماز زکات ایک شے بدنی عبادت، دوسری مالی عبادت. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر. اور اس کے برعکس جہاں تک حج جو جامع العبادات ہے، اور اسی طرح روزہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی فرمایا کہ حضور نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں خاص اپنے خزانہ فضل سے اسے نوازوں گا، جو ثواب عطا فرماؤں گا. پورے قرآن حکیم میں 114 سورتیں اور اس میں سورہ بقرہ کا صرف ایک رکوع روزے کے مباحث سے بحث کرتا ہے، اور اس میں روزے کی حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کے احکامات، اس میں اصل شہد جو ہے تقرب اللہ، پھر روزے سے متعلق جو فقہی مسائل ہیں ان تمام کو جمع کر دیا گیا ایک رکوع میں. پورا قرآن حکیم 114 سورتیں، سورہ بقرہ کا صرف ایک رکوع. لیکن اگر آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق جو ابھی میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی، حالانکہ نماز بھی کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے. وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے. لیکن خاص طور پر روزے کے ضمن میں جو فرمایا گیا تو اس کے معنی کیا ہو کہ روزہ کوئی خاص ہی عبادت ہے. الصوم لی وانا اجزی بھی. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ ماہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور اس حد درجے فضیلت والی عبادت کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ کسی شے کی اگر کوئی فضیلت ہے تو اس کی کوئی غرض و غایت بھی تو ہے نا، کوئی حکمت بھی تو ہے، کوئی بنائے وجہ بھی ہے اس کی. سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. روزے جیسی افضل عبادت اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان مبارک میں اس لیے فرض کی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا. اس کے معنی کیا ہوئے کہ رمضان کا روزہ اور قرآن حکیم لازم و ملزوم ہیں. روزے کی عبادت کو اس درجے جو فضیلت ملی ہے تو اس بنیاد پر ملی ہے کہ اس مہینے میں فرض کیا گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا. آپ حضرات میں سے بہتوں کے ذہن میں وہ سورہ مبارکہ آ گئی ہوگی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن مبارک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کیسی ہے، اس کی شان کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے جو اپنی فضیلت افضلیت میں ہزار مہینے سے بہتر. میں نہیں سمجھتا جو حضرات بھی یہاں موجود ہوں گے یہ سورہ مبارکہ ان کو یاد نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ شب قدر کا جب آپ اس کا تعین کریں گے تو اس زمن میں احادیث میں آپ کی اس درجے تک تو رہنمائی ہوتی ہے کہ شب قدر کو جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. بعض آراء ایسی ہیں کہ ستائیسویں شب شاید لیلۃ القدر ہو، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں کوئی صریح حدیث تو موجود نہیں. اور یقیناً اس میں بھی ایک حکمت ہے تاکہ مسلمان جو ہیں آخری عشرے کو سیلیبریٹ کریں. اس عرشے کی تو کوئی رات ایسی نہ ہو کہ جو انسان اور قرآن کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس سے آزاد ہو، اور خاص طور پر تاک راتیں، اکیسویں شب ہے، تیئیسویں ہے، پچیسویں ہے، ستائیسویں ہے، انتیسویں شب ہے. تو یہ بات تو بالکل طے ہے کہ رمضان کے روزے اور قرآن حکیم میں چولی دامن کا ساتھ ہے. اب رمضان المبارک کے خاص طور پر یہ جو دو گنا پروگرام ہے، دن بھر کا روزہ اور رات کے اوقات کو اللہ کا اس کلام کے ساتھ بسر کرنا. تراویح کا نظام تو ہمارے ہاں گویا کہ کم سے کم مقدار ہے کہ جو واجب کر دی گئی، ورنہ مطلوب اصل تو یہ ہے کہ پوری رات، جیسا کہ سورہ مزمل میں فرمایا گیا سلو سی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں ایک تہائی رات، دو تہائی رات، نصف رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہے، نمازوں میں اس قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ افضل ترین ذریعہ جو ہے ذکر کا وہ قرآن حکیم ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل دس بستہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اللہ کا کلام اللہ کو سنانا. تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہم اس حقیقت کو اچھی طرح جان نہ لیں کہ ہمارا اس وجود کے دو حصے ہیں. ہمارے وجود کا ایک حصہ خالصتاً حیوانی الاصل ہے، جتنی بھی حیوانی جبلتیں ہیں انسان میں بھی موجود، بیسک اینیمل انسٹنکٹ جتنی بھی ہیں انسان میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ اسے کس شے نے شرف انسانیت سے نوازا، وہ روح ربانی کا اس میں پھونکا جانا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، دو مقامات میں قرآن میں فرمایا گیا. جب میں نے آدم کے اس جسد خاکی کی نوک پلک سوار دی اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا تو پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. انسان مسجود ملائک بنا تو اس بنیاد پر کہ اس میں روح ربانی پھونک دی گئی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کی آدم کے جو جسد خاکی میں میں نے اپنی روح میں سے پھونکا. جس طرح ہمارے اس حیوانی وجود کے لیے ہوا ضروری ہے، خوراک ضروری ہے، پانی ضروری ہے، جس طرح ہر حیوان کو ضرورت ہے، ان میں سے کسی ایک شے کو اگر آپ سلب کر لیں گے تو ہمارا حیوانی وجود ختم ہو جائے گا. ہوا میں سے آکسیجن نکال لیجئے تو چند منٹ میں سب کی موت واقع ہو جائے گی. اب ایسے ایسے جو ہیں وہ ویپنز ایجاد ہو چکے آپ حضرات کے علم میں کہ جس علاقے میں بھی وہ بم پھٹے گا تو اس علاقے میں چار پانچ کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہاں سے آکسیجن جذب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس کے نتیجے کیا نکلے گا؟ تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے. تو ہوا یا آکسیجن کے بغیر تو ہم گویا کہ چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے. کسی شخص کا پانی اگر آپ روک دیں، پانی کی انٹیک نہ ہو، تو ممکن ہے چھ سات آٹھ دس دن، اس کے بعد موت واقع ہو جائے گی. اسی طرح اگر غذا کسی شخص تک نہ پہنچے تو ممکن ہے پندرہ بیس دن ایک مہینہ سٹارویشن ہوگی، موت واقع ہو جائے گی. جس طرح کسی بھی حیوان کی زندگی کا دار و مدار ان چیزوں پر ہے، بعین ہی اسی طرح انسان کی زندگی کا دار و مدار بھی ان چیزوں پر ہے. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. یہ الفاظ وہ ہیں کہ جب بھی آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کی قبر کے سپرد کرتے ہیں تو مسنون الفاظ ہے، جب اسے مٹی ڈالتے ہیں تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، تاکہ ہر شخص کے اندر یہ بات جو ہے پھر دوبارہ واضح ہو جائے کہ ایک دن میری زندگی میں بھی آئے گا کہ جبکہ مجھے اسی طرح اپنے اس عزیز کی جس کی موت واقع ہوئی ہے مجھے بھی قبر کے گڑھے میں اتار دیا جائے گا. تو منہا خلقناکم، تمہاری تمام ضرورتیں اسی زمین سے اللہ نے پیدا کی، وفیہا نعیدکم اور اسی زمین میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، ایمان بالآخرت جو بنیاد ہے، اور پھر جب بھی باسِ بعد الموت ہوگا تو اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے. تو ہماری تمام حیوانی ضرورتیں اس زمین سے حاصل ہو رہی ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو روح ربانی ہمارے اندر پھونکی گئی، جو ہمارا روحانی وجود ہے، اسے زندہ رکھنے کے لیے بھی کوئی شے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کی زندگی کا دار و مدار بھی کچھ چیزوں پر ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح حیوانی وجود جو ان سے ان چیزوں کو ختم کر دیں تو موت واقع ہو جائے گی، اگر ہماری روح کا بھی تغذیہ نہ ہو، اسے وہ غذا حاصل نہ ہو، وہ اس تک نہ پہنچ پائے، تو روحانی وجود بھی ختم ہو جائے گا. یہ ہمارا خاکی وجود جو ہے، جو بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں، وہ اس درجے ہم پر حاوی ہیں کہ ذرا کہیں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بہترین سے بہترین ڈاکٹر، سب سے آگے درجے کی انویسٹیگیشنز اور اس میں علاج معالجہ، تمام چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں اگر فکر نہیں ہوتی تو اپنے روحانی وجود کی فکر نہیں ہوتی، کہ جو گویا کہ اس کے بوجھ تلے سسک رہا ہے، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تا حسن، یہ روح کے جو چاہتا ہے اپنے رب کا قرب حاصل کرے، رب کی طرف متوجہ ہو. یہ ہمارے حیوانی تقاضے اس درجے وزنی ہیں کہ اس نے اصل میں اس روح کو دبا دیا ہے، روح اس میں پس گئی ہے، سسک رہی ہے. اب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا اہتمام کر دیا. سال کے 11 مہینے تو تم نے اپنے اس مادی وجود کی بڑی فکر کی ہے، بڑے اسے کھلایا پلایا ہے، بہترین ادویات دی ہیں، اپنے آپ کو اپ ٹو دا مارک رکھنے کے لیے کیسے کیسے تم جو ہے جمز جوائن کر لیے، صبح اٹھے ہیں تو گویا کہ اب یہ واک ہو رہا ہے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے. لیکن ایک مہینہ ایسا نکالو کہ جس میں ان حیوانی تقاضوں کو دباؤ. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، عمدہ سے عمدہ غذا ملنی چاہیے، لیکن نہیں. 12, 14, 15 گھنٹے کا دورانیہ یہ ہے کہ بہترین غذا گھر میں موجود ہے لیکن نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ روزے سے اکثر و بیشتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پابندی لگ گئی ہمارے کھانے پینے پر اور شہوانی جذبات پر، جبکہ ذرا آپ گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے دین میں جتنے بھی مراسم عبودیت ہیں، ایک اس کا ظاہری خاکہ ہے، ایک اس کا ظاہر ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، پاک صاف ہونا چاہیے، قبلہ رخ کھڑا ہونا چاہیے، پھر اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. روزہ آپ نے رکھا ہے تو صبح سے شام تک کوئی شے آپ نہیں کھا پی سکتے، شہوانی جذبات کو کنٹرول کیجئے. ان تمام چیزوں کا تعلق ظاہر سے ہے. قربانی حج کے مناسک میں ایک بہت اعلی منسک ہے، اللہ نے توفیق دیے تو اچھے سے اچھا جانور ذبح کیجئے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے ان عبادات کی، اصل روح کا، اس کی مقصد اور غرض و غایت کا، تو نماز کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں موجود رہے. دن کے اوقات میں 5 مرتبہ اپنی جتنی بھی مصروفیات ہیں ان کو تج کر مسجد میں حاضر ہو کر آؤ، سجدے میں گریں، لوہے جبی تازہ کریں. اقیم الصلاۃ لذکری، اسی طرح قربانی کی ہے، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانی کا نہ خون اللہ تک پہنچتا نہ گوشت اللہ تک پہنچ سکتا، ہاں اگر تقوی خلوص للہیت اگر دل میں موجود ہے تو اللہ تک پہنچ جائے گی. روزے کا ظاہر بھی تم نے پورا کر دیا، لیکن حضور نے فرمایا کم من صائم ليس له من صومه الا الجوع. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ زبان پر کنٹرول ہے، نہ لین دین کے اندر کوئی فرق واقع ہوا ہے، روزے کی حالت میں تھے تب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے بھی جھوٹ بول رہے تھے، فوج کوئی پہلے بھی ہو رہی تھی، روزے کی حالت میں بھی ہو رہی ہے، معاش میں اگر کوئی حرام شامل تھا تو پہلے بھی تھا، روزے کی حالت میں بھی شامل ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ روح تقویٰ تو موجود نہیں. روزے کی اصل روح تقویٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی اقوام پر اللہ نے فرض کیے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اسی طرح حضور نے اسی بات کو ایک نئی ڈائمنشن سے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا، گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے، ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ شخص صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے. تو روزے کی غرض و غایت کیا ہوئی؟ تقویٰ، خدا خوفی، راہ راست پر اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرنا. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں پر عمل کرنے سے بچنا، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل ایمان، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست تم پر لازم ہے، کرنا ہوگا. تو دن کا روزہ جو ہے وہ ہماری ان حیوانی تقاضوں کے اوپر گویا کہ ایک روک بن گیا، کنٹرول کرنا سیکھو. صرف ظاہری احکامات جو روزے ہیں کہ اسی پر قانع نہ رہو، بلکہ یہ کہ روزے کی جو اصل روح ہے تقویٰ، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرو. اور رات کے اوقات کس لیے ہیں؟ بڑی منطقی سی بات ہے کہ دن بھر کے روزے کے نتیجے میں جو ہمارا مادی جسم ہے، اب تو چونکہ ہمارے پاس آسائشیں ایسی ہیں، ایسی فیسلٹیز ہیں، ورنہ آج سے 20 برس پہلے، بلکہ جو پہلے آیا تھا، میں میڈیکل کالج کا طالب علم تھا جب رمضان کے روزے شدید گرمیوں میں تھے، اور اس وقت تو اس قسم کے ایئر کنڈیشن ماحول بھی اویلیبل نہیں تھے، گاڑیاں شاید تھیں نہیں جن میں اے سی لگتا ہو. یہ میں آج سے تقریباً کوئی 35 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور گرمیوں کے روزوں کو جو ہے وہ پورا کر لینا کوئی آسان کام نہیں تھا. افطاری میں خاص انواع و اقسام قسم کی چیزیں سامنے آپ کے موجود ہوں، لیکن سوائے یہ کہ جب تک 4-5 گلاس آپ پانی نہ پی لیں، زبان جو ہے وہ تالو سے لگ جاتی تھی. اب بڑی سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں، بڑی آسائشیں ہیں، لہذا آہستہ آہستہ یہ رمضان کے روزے جو ہیں اب گرمیوں میں آ رہے ہیں، لیکن اس کی شدت انشاءاللہ ان سہولتوں کی موجودگی کی وجہ سے اتنی محسوس نہیں ہوگی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ حیوانی وجود کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے یہ دن کی مشقت، دن کا وظیفہ اللہ نے مقرر کیا. اب جیسے ہی گویا کہ اب آپ کا روح کے اوپر وہ جو مادی غلاف تھے اس میں کوئی کمی واقع ہوئی، کچھ تخفیف ہوئی، اب روح کو موقع ملا ہے اپنے رب کے حضور متوجہ ہونے کا. اب یہ وقت ہے کہ جو اصل غذا ہے اس روح کی، وہ اس روح کو فراہم کی جائے. اور یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ہماری روح کی اصل غذا کیا ہے؟ قرآن حکیم، یہ اللہ کا کلام ہے. ہمارے اندر جو روح موجود ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کا تغذیہ، اور اس روح کو اگر تم قوی کرنا چاہتے ہو، اسے توانا کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ قرآن حکیم. اب یہاں میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے دو احادیث رکھوں. ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد. اب اس ماہ مبارک کے آنے میں 5-6 ہفتے باقی ہیں، لہذا ابھی سے اگر ہم اس کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ اس ماہ مبارک سے زیادہ ہم جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن اس بندے کے حق میں کہ جس نے ان دونوں کے تقاضوں کو پورا کیا. للعبد کیا کام کریں گے؟ اللہ کے حضور شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد. یقول الصیام, روزہ یہ کہے گا بارگاہ خداوندی میں, یا رب اے پروردگار, انی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنی فی. اے پروردگار, میں نے اس شخص کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا, شہوات نفسانی سے روکے رکھا, اور یہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا, کوشا رہا, تو اے پروردگار میری شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. یہ کون کہے گا؟ روزہ کہے گا. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ, خاص طور پر نوٹ کیجئے اس حدیث میں حضور روزے اور قرآن دونوں کو اکٹھا کر دیا. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ, اور قرآن یہ کہے گا, یا رب اے پروردگار, انی مناتہ النوم باللیل فشفعنی فی. اے پروردگار, اس بندے کو میں نے رات سونے سے روکے رکھا, لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. اب ذرا آپ تجزیہ کریں گے تو یہ بات وہ ہے کہ جس کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکے گا کہ تراویح کا جو نظام ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کم سے کم نظام ہے, اس میں تو ہمارے نیند میں ہمارے سونے کے اوقات میں کوئی دورانی میں فرق واقع نہیں ہوتا. عام حالات میں آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ نوافل ادا کیے, وتر ادا کیے, تقریباً 25 منٹ لگ گئے, اس میں پونا گھنٹہ اور ایڈ کر لیں تو تراویح ختم ہو گئی. تو اس میں کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے کہ گویا کہ وہ شخص جو ہے رات سونے سے رکا رہا صرف تراویح کی وجہ سے. اس کے معنی کیا ہے کہ رات کا ایک حصہ اس نے قرآن حکیم کے ساتھ بسر کیا ہے, اس کی تلاوت کی ہے, اس پر غور و فکر کیا ہے, اس کو سمجھا ہے. تذکر اس قرآن حکیم کی گویا کہ اصل جو عبرت ہے, اس سے عبرت آمودی ہے. پہلی اقوام کے قصے بیان کیے گئے. یہ قرآن حکیم نصیحت نامہ ہے میرے اور آپ کے لیے. اب ان تمام چیزوں کو اگر آپ حرز جان بنا کر رات کا ایک دورانیہ قرآن حکیم کے ساتھ بسر کریں تو پھر ہم مصداق بنیں گے اس حدیث کے ان الفاظ کا, انی منعتہ النوم باللیل, اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا. اس کے لیے کم سے کم کوئی نصاب تو ہو. اب دوسری حدیث خاص طور پر نوٹ کیجیے, بلکہ اس حدیث کے آخری الفاظ کیا, فیشفعان فیشفعان, اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لے گا. روزے نے بھی شفاعت کی تھی اس بندے کے حق میں, اور قرآن نے بھی شفاعت کی تھی اس بندے کے حق میں. اور دوسری حدیث وہ ہے کہ جو متفق علیہ ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود, اور یہ بات آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو روایت متفق علیہ ہے اس کی صحت میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے, جو بخاری اور مسلم میں بیقوت موجود ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے. جس شخص نے بھی رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ, اس روزوں کے تقاضوں کو ادا کیا, صرف کھانے پینے اور شہوانی تعلقات سے نہیں بچا رہا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تقویٰ پیدا کرنے کی جستجو کی, اس کے لیے کوشا رہا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا, یہاں اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اپنی خود احتسابی بھی کرتا رہا, میں کہاں کھڑا ہوں, کتنے پانی میں ہوں, اگر کل تک میں اپنے گھٹنوں کہیں گناہوں کی دلدل میں تھا کہ آج کچھ باہر نکلا کہ نہیں نکلا, خود احتسابی ہے. جس کے بارے میں وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی یقیناً, اور کاش کہ ہم ان حدیث کو, اس حدیث مبارکہ کو اپنے لوح ذہن کے اوپر کندھا کر لیں. حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا, اسی دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو، خود احتسابی کرتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ اللہ کے ہاں اس عدالت خداوندی کے کٹہرے میں تمہارا حساب لیا جائے. حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا. تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایک احتساب ہو گیا خود احتسابی والا، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے بہترین حساب کی امید رکھتے ہوئے کہ اے پروردگار، میں نے تیری اس عبادت کو بجا لانے کے لیے جو کوشش کی ہے، جو محنت کی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دیے رکھی ہے، ایمانی کیفیت کے ساتھ اور تیری جناب سے بہترین اجر و ثواب کی امید میں، تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگلے الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجئے، حضور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے اور آپ کے اور میرے لیے. لیکن یہاں ایمانا واحتسابا، یہ کسوٹی بڑی سخت ہے. یہ جو ترازو اللہ تعالیٰ نے نصب کی ہے، اس کے اوپر پورا اترنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس کشی کرنی پڑتی ہے. حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمَانًا وَاحْتِسَابًا. یہاں حضور نے فرمایا، اور جو شخص رات کے اوقات میں کھڑا رہا اپنے رب کے حضور، کھڑا ہوا کیا کرتا رہا؟ قرآن حکیم پڑھتا رہا. قیام کی حالت میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم پڑھا جائے گا نا. جتنا آپ کو یاد ہے دس بستہ کھڑے ہیں، اللہ کا کلام اللہ کو سنائیے. نہ صرف یہ کہ اللہ کو سنائیے، اگر اس کا مفہوم آپ پر واضح ہو رہا ہو تو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، محسوس کرو کہ قرآن حکیم کے جو بھی انوار و تجلیات ہیں تمہارے روح پر نازل ہو رہے ہیں. تو قیام کی حالت میں تو اور کچھ نہیں ہو سکتا. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جو شخص بھی رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے، اپنے اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہے، قرآن حکیم یاد کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اور اسی کینوس کو اگر آپ اور سپریڈ کریں گے تو قرآن کو غور و فکر کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کئی افہام و تفہیم کی اگر کوئی محفل ہو رہی ہے اس میں شریک ہو رہا ہے، قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس کے جملہ ادب کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے بلکہ اس سے اپنے انوار و تجریات سے اپنے من کو بھی روشن کر رہا ہے. اگر یہ کیفیت ہے تو حضور نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے روزے اور رات کے قیام کو اکٹھا کر دیا، اور جو میں نے بالکل آغاز میں آپ سے عرض کیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان المبارک کے مہینے کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی کہ اس میں روزے جیسی افضل عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، وہ روزہ کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں اپنے خزانہ فضل سے خاص اس کو اجر و ثواب سے نوازوں گا. تو روزے کی وہ عبادت ماہ رمضان مبارک میں کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے اس کلام کو نازل فرمایا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب یہاں گویا کہ رمضان کا روزہ اور قرآن حکیم، ان دونوں کا تعلق باہمی جو ہے واضح ہو گیا. اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک معاملہ قرآن حکیم کی افضلیت کا ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جس کے گھر میں 15-20-25 نسخے قرآن کے موجود نہ ہوں، لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ صورتحال یہ ہے کہ ان نسخوں کو پڑھنے والا کوئی نہیں رہ گئی، رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، بہترین سے بہترین قرآن تو گھر میں موجود ہیں لیکن صرف طاق کی زینت بنا ہوا ہے، اعلی سے اعلی نسخہ قرآن گھر میں موجود لیکن لائبریری کے ایک شیلف میں لگا ہوا، تو یہی قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بن جائے گا. حضور نے فرمایا حضور کی جو مناجات اور دعائیں ہیں، قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اے پروردگار اس قرآن حکیم کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. اور ہمارے حق میں حجت کب بنے گا؟ جب ہم اسے پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اور صرف اپنے معلومات کے اندر کوئی اضافہ مطلوب نہیں ہوگا بلکہ اسے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے، اس کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے. شریعت میں جن چیزوں کو بھی حرام ٹھہرا دیا گیا اس سے فاجتنبو، رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہوگا تو پھر میں عرض کروں گا کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن حکیم قیامت کے دن یا تمہارے حق میں گواہی دینے والا بنے گا یا تمہارے خلاف گواہ بن جائے گا. اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہماری زندگی میں آئے کہ جبکہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دینے والا بن جائے. لیکن یہ کہ اگر ہم اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو اس رستے کے اوپر ڈال دیں جس میں ہمیں قرآن حکیم کی ہدایت، اللہ کی شریعت سے کوئی غرض و غایت ہو ہی نہ. مجھے اس موقع پر وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو حضور نے فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اللہ کے ہاں اللہ کی عدالت خداوندی کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ باتوں کا مواخذہ نہ کر لیا جائے. عن عمره فیما افناہ، ہم تمام لوگ وہ ہیں جن کی ابھی عمر ہے. کس معنی میں؟ کہ اگرچہ اگلا ہفتہ اگلا دن ہم میں سے کسی شخص کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اس وقت تو زندہ ہے نا. ابھی ہم دار العمل میں ہیں، کام کر سکتے ہیں. آج فیصلہ کیجئے عزم اور ارادے کے ساتھ کہ مجھے آئندہ سے یہ کام نہیں کرنا جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، جو حرام ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے رستے کو اختیار کرتے ہیں جہاد والے رستے کو، اور جہاد کا آغاز تو اپنے نفس کشی سے ہوتا ہے. لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے ہم رستے آسان فرما دیتے ہیں، راہیں نکال دیتے ہیں. تو عن عمره فیما افنا، یہ مہلت عمر جو اللہ نے دی تھی وہ کہاں لگائی، کن کاموں میں لگائی. وعن شبابه فیما ابلا، اور خاص طور پر دور شباب جوانی کا دور اسے کہاں گوایا تھا. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، دو سوال کیے جائیں گے انسان کی معاش سے متعلق، جو مال تھا وہ کن ذرائع سے حاصل کیا، تمہاری روزی میں کوئی شے حرام تو شامل نہیں تھی. وعن ماله من اين اكتسبه، کن ذرائع سے حاصل کیا تھا. وفیما انفقہ، اور کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا. خالصتا حلال ذریعے سے حاصل کیا ہوا سرمایہ بھی اگر انسان اسراف اور تبذیر اور عیاشیوں میں اللہ تللوں میں لگا دے تو مواخذہ ہو جائے گا، پکڑ لیا جاؤ گے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر سے کام لینے والے جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں. تو عم ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کن ذرائع سے حاصل کیا تھا اور کہاں لگایا، کہاں صرف کیا. اور آخری اور مشکل ترین سوال، اس لیے کہ ممکن ہے کہ میرا اور آپ کا ذہن جو ہے وہ معلومات کا انسائکلوپیڈیا بن گیا ہو، دینی معلومات، قرآنی معلومات، لیکن اگر ہم نے اس رستے کو اختیار نہیں کیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا رستہ ہے، تو یہ تمام معلومات ہمارے خلاف حجت بن جائیں گے. آخری سوال کا تعلق خاص طور پر ہمارے عمل سے. وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمْ، جو معلومات تم تک پہنچی تھی وہ قرآن کی تھی یا دین کی تھی، آیا انہیں اپنے ذہن میں دفن کر دیا، یا یہ کہ انہیں مشعل راہ بنایا ہے، انہیں ہادی و رہنما بنایا ہے. یہ قرآن ہے، ہدل للمتقین بھی ہے، ہدل للناس بھی ہے، مشعل راہ بنی ہے یا نہیں بنی، تو عما عمل فيما علم، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. تو رمضان کا روزہ اور قرآن حکیم باہم لازم و ملزوم، ان میں سے کسی ایک شے کو اگر آپ قطع کریں گے تو رمضان کی فضیلت اور اس کی برکتیں ادھوری رہ جائیں گی. ہاں ان دونوں کو شامل کر لیجئے، جیسا کہ میں نے آپ کو وہ دو احادیث سنائی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کتنی بڑی نوید جافزا ہے جو شخص دن کا روزہ رکھتا ہے رمضان کی حالت میں اور رات کا قیام کرتا ہے، قرآن کے تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے اور روزے کے تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے اپنے رب کے حضور. اور روزہ کہے گا، یقول الصیام یا رب اے پروردگار، انی منعت الطعام والشهوات بالنهار، اے پروردگار دن کے اوقات میں میں تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے اور شہوانی تقاضوں کو، نفسانی تقاضوں کو ادا کرنے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. اور اسی طرح قرآن اللہ کے حضور جو ہے وہ سفارش کرے گا اس بندے کے لیے جو رات کے اوقات میں قرآن کے ساتھ جاگتا رہا ہو، قیام کرتا رہا ہو. تو اب اس ماہ مبارک کے آنے میں کوئی زیادہ وقت باقی نہیں ہے، ابھی سے کوشش کیجئے، ہمت کیجئے کہ آج اب کہ اگلے سال کا رمضان، بلکہ ابھی تو اس سال کا رمضان بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری زیاں آپ کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، اس لیے کہ واقعتاً زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تو موت ہے، اور موت جو ہے وہ نوجوانوں کی بھی آ جاتی ہے، بوڑھوں کی بھی آ جاتی ہے. کوئی شخص اپنی عمر تبھی طے کرتا ہوا، الا ارزل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، 90-95-100 برس کا بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو مہلت عمر اللہ تعالی نے دی ہے، جو بات جس کے بارے میں ہمارے دل نے گواہی دی کہ بات صحیح ہے. کئی مواقع پر حضور سے جب سوال کیا جاتا تھا کسی مسئلے کے بارے میں تو حضور فرماتے تھے استفت قلبک، اللہ تعالیٰ نے ایک مفتی تمہارے سینے میں بٹھا دیا ہے، اپنے اس مفتی سے سوال کرو. اگر یہ حیوانیت کے دبیز پردے اوپر نہیں پڑے ہوئے اور روح کچھ زندہ ہے تو تمہیں جو جواب دے گی بالکل 100% درست ہوگا. ہمارا دل اگر گواہی دے کہ بات صحیح ہے، بات سچ ہے، تو پھر ایک عزم اور ارادہ تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عبادت کو، اس کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے ہمارے اندر ہمت بھی پیدا فرما دے اور ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دے. حضرات، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اولاً تو خود اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر و بیشتر خطبات جو ہیں ان میں یہ الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. حضور کے سامنے کون ہوتے تھے؟ صحابہ کرام. آپ نے قرآن کے ذریعے تذکیر فرمائی ہے اور آخر میں کیا فرمایا؟ اوصیکم، میں وصیت کر رہا ہوں، میں تاکید کر رہا ہوں تمہیں بھی، و نفسی، اور اپنی جان کو بھی، بتقوی اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. تو اسی مناسبت سے میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً دین کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی وہ عبادات کے جس میں اکثر و بیشتر جو ہے اب صرف اس کا ظاہر باقی رہ گیا، اس کے اندر وہ حقیقی روح کے جو اب کہیں غائب ہو چکی ہے، اللہ تعالی اسے پیدا کرنے کی ہمارے اندر جو ہے وہ صلاحیت عطا فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم.